الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد و آل محمد. ہماری گفتگو جیسا کہ مجھے یاد ہے ولایت کے حوالے سے, تو ہم ولایت اجتماعی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور ولایت کی بنیادی تعریف یہی ہے کہ انسان کس کے زیر سایہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور کس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو لیتا ہے. انہیں بنیادی طور سے ولایت اس لحاظ سے, جو میں نے بار بار ایک جملہ عرض کیا کہ ولایت 100% عملی چیز ہے. ولایت فقط کسی نظریے کا نام نہیں ہے, ولایت فقط کسی کنسیپٹ کا نام نہیں ہے. تو اس میں ہم سورہ مائدہ کی آیتیں پڑھ رہے تھے, اس میں بات ساری یہی ہو رہی تھی کہ جو مومنین ہیں اور جو اسلامی معاشرے میں موجود منافقین ہیں, اور جن کے بارے میں خدا نے بار بار ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے قلوب میں مرض ہے, وہ لوگ کہ جن کے قلوب مریض ہیں, نہ کہ بدن مریض ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ تم دیکھو گے کہ جن کے قلوب میں مرض ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں لگے ہوں گے کہ کفار اور مشرکین کی خوشنودی کو حاصل کیا جائے. یعنی کہ جب بھی اس ان سے یہ بات کی جائے گی کہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو, قیام کرو, یا اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے بات کرو, وہ فوراً یہی ساری باتیں لے کر آ جائیں گے کہ یہ تو اتنے طاقتور ہیں اور ہم ان کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں, اور کیا کر, اس قسم کی چیزیں جو سورہ مائدہ کی آیتوں میں بار بار آ رہی ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو اور عرض کر دوں کہ جیسے جب ہم کہتے ہیں نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجبات میں سے, اس میں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب موعظہ یا ارشاد یا درس یا تعلیم نہیں ہے. یعنی جیسے ہم ابھی اگر مثال کے طور پر ایک بیٹھ کے جس ایکٹیویٹی میں مشغول ہیں, اسے موعظہ کہہ سکتے ہیں, اسے تدریس کہہ سکتے ہیں, اسے ارشاد کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا, حکم دینے کا مطلب ڈو اٹ, اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے نیکی سے روک دینا. یہ نہیں بھی حکم ہے کہ رک جاؤ, سوری برائی سے, منکر. تو اس میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ آرڈرز ہیں کہ جو ایک حکومت اسلامی دے سکتی ہے یا وہ لوگ جو مطلب اس پوزیشن میں ہوں. کہ یہ جتنا بھی ہم موعظہ کرتے ہیں یا جتنا بھی ہم رشد و ہدایت کی باتیں کرتے ہیں, اس کا مقدمہ ہے. خود امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مقدمہ ہے. یعنی آپ اس جگہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر آپ امر کر سکیں کہ اچھائی کرو اور برائی سے روکو, اپنے آپ کو نہیں, معاشرے میں, معاشرے میں, ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جس طریقے سے آپ اگر اس کی ٹون ملاحظہ کریں, خاص طور سے سورہ انفال اور سورہ توبہ کی, وہ باقی قرآن کی آیتوں سے بہت ڈفرینٹ ہے, خاص طور سے سورہ توبہ جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے اور براءتم کہ اب مشرکین, یعنی کہ اب اسلام, اب معاشرہ مومنین اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر سکتا ہے. اور اس سے پہلے اس پوزیشن ان مراحل سے گزر رہا تھا کہ یہاں تک پہنچے, ٹھیک ہے؟ تو بنیادی طور سے جسے جو بات ہم ہمارے ذہن میں ہمیشہ واضح اور راسخ رہنا چاہیے کہ خدا کبھی بھی معاشرے میں شرک اور نفاق اور گناہ اور معصیت کو قبول نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ بدقسمتی سے ہماری زندگیاں تھرو آؤٹ ایسے ماحول میں گزری ہیں کہ اور گزر رہی ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے ارد گرد تمام مفسدات اور اخلاقی اور ایمانی اور عقائد ہر قسم کے فساد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور سم ہاؤ یعنی کہ ان سائڈ آور سیلفس ہم اس بات کو قبول کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ چیز بھی زندگی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ لوگ جس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, یہ گناہوں والی زندگی, یہ مشرکانہ زندگی, یہ بھی لائف کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ ایک ایسی لائف گزار رہے ہیں, وہ ایک ایسی لائف گزار رہے ہیں, لیکن قرآن کریم کی روح سے جو جتنے بھی مؤمنین ہیں انہیں مسلسل کوشش کرنا کس بات کی ہے کہ وہ اس اسٹیج تک پہنچیں کہ امر بالمعروف و نہی عن منکر کر سکیں. یعنی صرف اور صرف باتیں بتا کر یا چیزیں جو ہیں دہرا کر یا آیتیں پڑھ کے یا حدیثیں سنا کے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. ذمہ داری امر بالمعروف و نہی عن منکر ہے, نہ کہ فقط موعظہ اور نصیحت. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں, یہ باتیں خاص طور سے مدنی صورتوں میں یہ تھیمز بہت زیادہ واضح ہیں کہ جہاں پر خدا نے بڑے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے ان مسلمانوں کی کہ جو حقیقتاً منافق تھے اور اسلامی معاشرے میں موجود تھے, کہ ان کے بارے میں یہ جملے آئیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے. اچھا, اس مرض کی پہچان کیا ہے؟ اس مرض کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ یہ لوگ خدا کی خوشنودی, رسول کی خوشنودی, دین اسلام کی راہ, اس پر ہر وقت کمپرومائز کرنے کو تیار رہتے ہیں مشرکین اور کفار کے لیے. یعنی کہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے خدا نے کہا کہ عذاب شدید ہے ان لوگوں کے لیے. عذاب, میں نے آپ کو پہلے سورہ محمد کی آیتیں بھی پڑھ کے سنائی تھیں کہ اس قسم کے افراد جب اس دنیا سے نکلیں گے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھ پر ضرب لگاتے ہوں گے, مارتے ہوں گے. یعنی کہ جس کی تشریح میں ایک عالم نے, امام خمینی کے جو استاد تھے, انہوں نے یہ بات کہی کہ منہ پر ضرب لگائیں گے وہ ملائکہ کہ جدھر ہم جا رہے ہیں یعنی عالم برزخ میں, اور پشت پر ضرب لگائیں گے وہ ملائکہ جدھر ہم تھے یعنی دنیا والے, کہ دنیا کے ملائکہ مار کے نکالیں گے کہ تم کس قدر برے انسان تھے, اور برزخ کے ملائکہ منہ پر مارتے ہوں گے کہ تم کس قدر برا حال بنا کر آئے ہو. تو یہ جو بات ہے نا, یہ مسلسل ہے. اب اس کو ہم کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں, یعنی بعض اوقات ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے پھنسا دیا, بہت مشکل میں پھنسا دیا, لیکن چیز ہے یہی جو کچھ کے قرآن کریم کی آیتوں میں بار 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 آ رہا ہے, وہ یہی بات آ رہی ہے کہ مؤمنین اگر مؤمن ہو, یعنی مؤمن ہونے کا مطلب ہے کہ تمہارا خدا سے ایک عہد و پیمان ہے, تم خدا سے ایک ٹرسٹ کی حالت میں ہو, اس ٹرسٹ کی موجودگی میں تمہارے لیے کسی صورت سے جائز نہیں ہے کہ تم برائی کو دیکھو اور بیٹھے رہو اور برائی کو قبول کرتے رہو یا برائی کا حصہ بن جاؤ, معاذ اللہ, وہ تو بہت ہی بڑی مصیبت ہے, اور اس قسم کی تمام چیزیں. تو اس کے لیے کیا چیز ہے, یعنی بنیادی طور سے کیا چیز ہے؟ ولایت. کہ اس چیز کو ڈیفرنشیٹ کرنا یا اس کے حوالے سے اپنی زندگی کو ڈائریکشن دینا, یہ کہاں سے آئے گا؟ ولایت سے آئے گا. یعنی حقیقتاً مؤمن اور منافق کا فرق کس سے پتا چلے گا؟ ولایت سے پتا چلے گا, اور اس کی جو دیگر علامتیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیں اسی میں اگر آپ آگے بڑھیں 54 جو آیا ولایت سے پہلے والی آیت ہے سورہ مائدہ میں, کہ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, یعنی گروہ مؤمنین جو بظاہر مؤمن ہیں ان میں یہ خطرہ موجود ہے. کون سا خطرہ موجود ہے؟ یرتد. اچھا, مرتد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرتد کے معنی ہوتے ہیں کہ جدھر سے انسان آیا ہے اسی رستے سے پلٹ کے واپس چلا جائے, یعنی ریفلیکٹ بیک, یہ ارتداد ہے, یہ مرتد ہے. جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے. اور یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یہ کفار سے نہیں ہو رہا, مومنین سے ہو رہا ہے, مسلمین بھی نہیں ہیں. یا ایہا الذین آمنو, یعنی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کی بات ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایک امپینڈنگ تھریٹ اور ڈینجر ہے جس سے خبردار کیا جا رہا ہے مومنین کو. یعنی اگر یہ خطرہ ہوتا ہی نہیں مومن کے مرتد ہونے کا تو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, تم میں سے جو مرتد ہو جائے اپنے دین سے تو خدا کیا کرے گا؟ فصوفا, تو خدا لے آئے ان قریب کر دے گا, یأتی اللہ بقوم, کہ پس اللہ لے آئے گا قوم کو, یحبہم ویحبونہ, کہ وہ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں. اذلتن علی المؤمنین, مؤمنین کے سامنے ان کے دل اور ان کے رویے کاندھے جھکے ہوئے. اعزتن علی الکافرین, اور کافروں کے مقابلے میں ایستادہ اور بااستقامت اور باعزت ہیں. مؤمنین کے آگے جھکے ہوئے, کافروں کے آگے مضبوط اور بااستقامت ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ, جہاد کرتے ہیں سبیل خدا میں. ولا یخافون لومت لائم, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے. تو بات سمجھ میں آئی, خدا مومنین کے اجتماع کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. اور وہ مومن کہ جو ہر وقت, مطلب یوں سمجھ لیں کہ اپنے دین کو اپنی آستین پہ لپیٹ کے گھوم رہے ہیں, کہ جہاں کوئی خوف آیا دنیا کا اس کا سودا کرنے کے لیے بیٹھ گئے. تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تمہیں بدل دیں گے. یعنی ہم مجبور اور محتاج نہیں ہیں کہ تم کو باقی رکھیں یا تمہاری خدمت کرتے رہیں, تم کو کھلاتے پلاتے رہیں. ہم ہٹا دیں گے تمہیں. اور یہ انقلاب کے حوالے سے یہ آیت ریلیونٹ ہے, انقلاب کے حوالے سے یہ آیت ریلیونٹ ہے کہ وہ لوگ جو خالی زبان کے مومنین تھے بس خدا نے ہٹا دیا انہیں. ہٹا دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے خدا کو کہ تم جیسوں کو باقی رکھے. کہ اے گروہ مومنین, اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پلٹ جائے, جیسے وہی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے خالی کہہ دیا ہم مومن ہیں, ہم نے ظاہری نمازیں پڑھ لیں, ہم نے ظاہری عبادتیں انجام دے لیں, مجالس عزا کر لیں. اس سے حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. خدا نے سارے پوائنٹس آپ کو بتا دیے کہ جہاں پہ ٹک لگانا ہے. میں پھر پڑھ دوں, پھر اس کو پڑھ دوں. یحبہم ویحبونہ, اللہ سے محبت کا رشتہ ہے نہ کہ لین دین کا. یعنی جو مومنین واقعی ہیں وہ خدا سے محبت کا رشتہ رکھتے ہیں, نہ کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ نماز روانہ کی ہے, برائے مہربانی اتنے ڈالر بھیج دیں یا گھر بھیج دیں یا برکتیں بھیج دیں. مومن کا رشتہ خدا سے یہ نہیں ہے. نہیں, وہ میں اس کی تشریح کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. تو اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ لیولز ہیں. یعنی کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں, تو یہ نہیں مطلب اس کا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان اس جگہ پر ہے. لیکن خدا مومن کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ یحبہم ویحبونہ, مجھ سے محبت والا رشتہ رکھو. اس کے بعد دوسرا, جب وہ یہ مومنین جب معاشرے میں آتے ہیں, یعنی کہ جو فرمائش میں بار بار ہمیشہ کرتا ہوں کہ ایون ظاہری طور سے بھی جو مسلمین ہیں اس کی بھی عزت حرمت کا خیال رکھو. اذلتن علی المؤمنین, یعنی کہ جب مومن کے آگے آتے ہیں تو ایک دم ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے بچھ گئے, جھک گئے. اور جب کفار کے مقابلے میں آتے ہیں تو مضبوط اور سخت اور بااستقامت. نہیں کہ جیسے ابھی میں نے شاید پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر آپ ایون نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کے وہ خطبات دیکھیں جو خوارج سے گفتگو کرنے کے متعلق ہیں, حیران ہو جاتا ہے انسان. یعنی کس بات پر حیران ہو جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام اتنا جھک کے ان سے بات کر رہے ہیں، اتنی ان کی دلجوئی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ناز برداری کر رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، کہ وہ بظاہر مسلمان تھے. اور جب تک انہوں نے اپنی ان حد و انتہا تک نہیں پہنچا دیا اپنے معاملے کو، آپ نے تلوار کشی نہیں کی، ان پر تلوار نہیں اٹھائی. یعنی ہر ممکن، اور جو لفظ اور جملے ہیں نا اس کو پڑھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم بچوں کے ساتھ اپنے نہیں کرتے کہ بالکل جھک کے، کہ ہم بعض اوقات جو کہتے ہیں اچھا بیٹا چلو میں نے غلطی کر دی، یہ کر، تم آ تو جاؤ، بات تو سن لو، سمجھ تو لو. تو اذلتن علی المؤمنین، کہ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں ذرا ذرا سی بات میں اور ایک دوسرے سے دست و گریباں گتھم گتھا. اذلتن علی المؤمنین، ایون ظاہری اعتبار سے بھی، جب تک کہ کوئی اپنے کو بالکل منافق نہ ثابت کر دے. اور کافروں کے لیے سخت اور مضبوط اور پر استقامت، یہ دوسری چیز. اور خدا کے رستے میں انہیں جہاد کرتے ہیں، تین. چوتھا، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ذرہ برابر خوفزدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رستے کے حوالے سے بابصیرت ہیں، اپنی منزل کے حوالے سے پر یقین ہیں، اور ان کا بھروسہ اور توکل خدا پر ہے. اور جب جس کا بھروسہ، جس کا توکل، اور اس سے آگے کے بھی جو مراحل بھروسے کے ہیں، جب فقط خدا کے لیے ہوں تو اسے کسی کی کیا پرواہ. یعنی جیسے اس کی بہترین مثال انبیاء علیہ السلام کی جو قرآن نے دی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں اور پوری قوم اور سارے، کوئی فکر نہیں انہیں. اسی طریقے سے جناب اس سے زیادہ شاید سخت معاملہ جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ لیکن جس طریقے سے کہ فقط موسیٰ اور ہارون ہیں اور فرعون اور اس کے مقابلے میں، اس کے پورے لشکر کے مقابلے میں کھڑے ہیں، تو لا یخافون لومتا اللائم، کہ امام علی علیہ السلام نے بھی اپنے بارے میں نہج البلاغہ میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں رسول کے ساتھ اس طریقے سے چلا اور کبھی کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کی. جو کہ، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ جو رسول خدا کے ساتھ ساتھ مجھے بھی برا بلا کہہ رہے ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ میں ہمیشہ، یعنی کہ جو جس شخصیت کو کبھی بھی بغیر کسی کمزوری کے ہر جگہ رسول کی حمایت اور دفاع کے لیے کفار نے موجود پایا، وہ امام علی علیہ السلام. تو لا یخافون لومت لائم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم. یہ سارے بیان ہوئے اس کے بعد انما ولیکم اللہ. اب بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر آیت کا پورا کانٹیکسٹ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. جیسے آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ میں نے آیہ مودت کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ آیہ مودت کی پچھلی آیتیں جب تک نہیں پڑھیں گے اس وقت تک اجر رسالت اور مودت فی القربہ سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی طریقے سے آیہ ولایت سے پہلے کہ یہ چار آیتیں پڑھنا ضروری ہیں، 51-54، تاکہ ہمیں ولایت کا صحیح معنی اور اس کا صحیح مصداق سمجھ میں آئے کہ ولایت اپلیکیبل کہاں پر ہے. اب جب خدا کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، اب کم کون ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کم کون ہے جس کا ولی اللہ ہے. جی جی، کہ جب خدا نے مسلمانوں میں سے سیگریگیشن کی ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو قلوب میں امراض رکھتے ہیں، یہ کافروں کی خوشنودی زیادہ چاہتے ہیں بنسبت خوشنودی ہے خدا کے، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو مؤمن ہیں لیکن ایمان میں مضبوطی نہیں رکھتے، اور جہاں پر مصائب اور مشکلات آئیں تو ان کے لیے خطرہ کیا ہے، وہ واپس پلٹ جائیں گے، جس رستے سے آئے تھے اس رستے پہ چلے جائیں گے. اور ایک گروہ مؤمنین وہ ہے کہ جو ان چار صفات کا حامل ہے، جو محبوب خدا ہے. تو انما ولیکم اللہ، تو اب کم کون ہے؟ اب یہ فیصلہ کر لیجئے آپ کم کون ہے. کہ جس کا ولی اللہ ہے. اور اب اس آیت میں خاص بات کیا ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ. اب یہ اسی چیز کو ایکسپلین کر رہی ہے جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے, کہ یہاں پر ولی تین مرتبہ نہیں آیا ہے, ولی فقط ایک مرتبہ آیا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, یعنی یہ پوری چین ہے. تم بے شک تمہارا ولی اللہ ہے, یہ اصل. اگر خدا کہتا کہ اور تمہارا ولی رسول ہے تو اس سے یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ شاید اللہ کی ولایت اور رسول کی ولایت ان پیرلل ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن یہ نہیں ہے, دوسرا ولی نہیں ہے, بلکہ رسول لو ہو, فقط رسول بھی نہیں ہے, رسول لو ہو اس کا رسول. اس کا رسول سے مطلب ہے کہ رسول میری ملکیت ہے, رسول میری مرضی سے ہٹ کے ایک ذرہ بھی نہیں چل سکتا ادھر ادھر, رسول ہو. تو یعنی اذن خدا سے وہ ہستی ولی ہے بندوں کی کہ جو خدا کی اطاعت کامل کے درجے پر ہے. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے. اچھا, اگر اب آپ خود اس بات کو عقلی طور سے سوچیں کہ اگر یہاں تک بات رک جاتی اور ایمان والے, تو بہت بڑی مشکل نہیں کھڑی ہو جاتی؟ تو ایمان والے تو سبھی کے سب ولی ہو گئے, تو پھر یعنی کہ نیچے کوئی نہیں ہوتا, سب اوپر ولایت کے درجے پہ آ جاتے, ٹھیک ہے, یعنی سب مولا ہو جاتے, مولا علیہ کوئی نہیں ہوتا. تو خود یعنی کہ یہ ہم عقلی طور سے یہ بات ثابت ہے ہو رہی ہے کہ آیت کو یہاں پر نہیں رکنا چاہیے, بلکہ مومنین کو کلاسیفائی کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کے مومنین ہیں کہ جو اس ولایت کی چین میں شامل ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک خاص بات کیا ہے آ رہی ہو رہی ہے کہ والذین آمنوا سے مطلب کیا ہے, کس پر ایمان لانے والا؟ رسول پر. یعنی ولی حقیقی خدا, اس کے بعد اللہ کا رسول, اور رسول پر ایمان لانے والا, ٹھیک ہے. ایمان رسول پر, جو رسول نے پیغام دیا, جو رسول نے دین پیش کیا. تو یہ ترتیب ہے, یعنی یہ ولایت کی چین ہے, ایک دو تین, ولایت حقیقی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے, اور اس کے لیے جو رسول پر ایمان لایا. لیکن رسول پر ایمان لانے میں کلاسیفیکیشن ضروری ہے, ورنہ ہر ایک دعویٰ ایمانی کرنے والا اس آیت میں شامل ہو جائے گا. تو اس کلاسیفیکیشن کو خدا نے آگے بیان کر دیا کہ کون سے مومنین ہیں, الذین یقیمون الصلاۃ. ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی, کیونکہ صلاۃ قائم کرنے والے بھی مومنین بہت سے ہو سکتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوئی. وَهُمْ رَاكِعُونَ, یہاں بات مکمل ہو گئی کہ جو صلاۃ قائم کریں اور حالت رکوع میں زکات دیں. اب یہ چیز منحصر ہو گئی ایک شخصیت میں, یعنی امام علی علیہ السلام میں, کیونکہ آپ کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہو. تو بہرحال اس آیت پر بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. تو جو تولّا رکھے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. تو حزب اللہ کسے کہتے ہیں؟ مؤمنین کے اس گروہ کو جو ولایت خدا اور رسول اور امام کے ماتحت ہوتے ہیں. کلیئر ہے نا بات؟ یعنی اس میں کوئی, میرا نہیں خیال کہ کوئی اینچ پینچ یا کوئی مشکل پریشانی والی بات, کہ ولایت کے حوالے سے بیان بالکل واضح. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کرائٹیریا بیان ہو رہا ہے اور ہم اس سے ادھر ادھر ہو گئے, یعنی ہم اس فہرست میں نہیں آ رہے, ہم اس سائبان کے نیچے نہیں آ رہے, تو پھر ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو لا کے اپنے اوپر فٹ کریں. جبکہ خدا کا بیان بہت واضح ہے اور کلیئر ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، یعنی میں اپنے بندوں سے کس قسم کا رویہ چاہتا ہوں، میں مومنین کے معاشرے کو کس حال میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ہم تھوڑا سا اور ملا لیں سورہ عنکبوت کی آیتوں سے، تو تاکہ یہ ولایت کا بیان اور کلیئر ہو جائے انشاءاللہ۔ کہ سورہ عنکبوت کی، جو عنکبوت کا مطلب آپ کو پتا ہے نا، مکڑی، اسپائڈر، اور یہ بہت حسین صورتوں میں سے، بہت خوبصورت صورتوں میں سے، جس میں بڑے شاندار مطالب ہیں۔ تو یہ میں وہی آیت پڑھ رہا ہوں جو اس سورے کے نام کی وجہ ہے، جس کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ، یعنی جس میں عنکبوت کا ذکر ہے۔ مثل الذین، اور اتفاق سے یہ آیت ولایت، آیت ولایت بھی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے پکڑ لیے اللہ کے سوا اولیاء۔ اچھا، اب آپ چلے جائیے کسی وہابی کے پاس، وہ رسول اور امام اور سب کو من دون اللہ اولیاء کی کیٹیگری میں لا کے کھڑا کر دیں گے، جبکہ سورہ مائدہ کی آیت واضح طور سے بیان کر رہی ہے کہ رسول اور امام ولایت خدا کے سائے میں اور ذیل میں ہیں، نہ کہ من دون اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ میں کہہ رہا تھا کہ اصل جو چیز ہے نا، وہ دو کے بیچ میں، کہ یہاں پر ان سے کہیں گے اچھا دیکھو قرآن خود تو کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور اللہ سے ہٹ کر دوسروں کو ولی اختیار کر لیا، اولیاء کے طور پہ پکڑ لیا، تم کہتے ہو علی ان ولی اللہ، تو ان کا جواب یہی کہ سورہ مائدہ کی آیت کیا بیان کر رہی ہے، پر وہاں تو صاف صاف حزب اللہ کی پہچان یہی بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ صرف 55 نہیں، 56 جو حزب اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے، وہاں بھی تینوں ولایتوں کا ذکر ہے، تینوں ولایتوں کا ذکر ہے، نہ کہ فقط ولایت خدا کا، درست؟ تو من دون اللہ یعنی کہ جو اصل دین ہے اور توحید ہے، وہ بنیادی طور پر، اب یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل جملہ ہے لیکن خوبصورت ہے، کہ مع اللہ اور من دون اللہ میں فرق اگر انسان نہیں کر سکتا کہ کون مع اللہ ہے یعنی خدا کے ساتھ ہے، اور کون من دون اللہ ہے یعنی خدا سے ہٹ کر ہے، تب تک وہ توحید پہ نہیں آ سکتا۔ یعنی توحید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ فقط خدا ایک پرسنالٹی کہیں پہ موجود ہے اور کچھ نہیں ہے، توحید اس کا نام نہیں ہے۔ توحید جو جیسے امام صادق علیہ السلام، اور یہ جملات اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ اور کہیں سے بھی نہیں ملتے ہیں، توحید وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کو سمجھنے کا نام ہے، یعنی اللہ واحد و احد سے اتنی بڑی کائنات کیسے نکلی، اور یہ پوری کی پوری کائنات خدا احد و صمد میں کس طریقے سے جذب ہو جاتی ہے اور اس کی طرف رجوع کرتی ہے، الیہ راجعون۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توحید وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت، جب تک دونوں چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی انسان موحد نہیں ہوگا کبھی، حقیقی معنوں میں خدا کی توحید کا سمجھنے والا نہیں بن پائے گا۔ تو مع اللہ اور من دون اللہ، قرآن کریم نے یہ دونوں چیزیں بیان کی، انبیاء علیہ السلام من دون اللہ نہیں ہیں، یا انبیاء کے جو اوصیا ہیں وہ من دون اللہ نہیں ہیں، بلکہ یہی تو وہ ہیں کہ جن سے خدا سمجھ میں آتا ہے، ان کو ہٹا دیجئے تو خدا کہاں سے سمجھ میں آئے گا، پھر خدا کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی۔ اور من دون اللہ کون ہے، یعنی کہ جس کی بظاہر مثال بت اور اسنام، اور پھر اس کے بعد کہ جیسے ائمہ بیان فرماتے ہیں کہ بت لطیف ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ سب سے بڑا بت تیرے پہلو میں ہے، یعنی تیری خواہش نفس اور نفس امارہ، کہ یہ پتھر اور مٹی کے بت جب ہلکے 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 اور انویزبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو سب سے بڑا بت خود انسان کے اپنے پہلو میں سے برآمد ہوتا ہے، کہ تیری ہوائے نفس سب سے بڑا بت ہے۔ تو من دون اللہ، جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر اولیاء کو اختیار کیا ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل العنکبوت، ان کی مثال ہے گویا کہ مکڑی نہیں، اتخذت بیتا، مکڑی کی جب وہ گھر بنائے. مثال مکڑی نہیں ہے بلکہ مکڑی کے گھر بنانے کی ایکٹیویٹی از ایکویلنٹ ٹو غیر از خدا اولیاء کو اختیار کرنا. ٹھیک ہے، یہ نہیں خدا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے میرے سے بعد کسی اور کو ولی بنا لیا وہ مکڑی کے برابر ہیں، یہ نہیں ہے جملہ، بلکہ ان کی مثال مکڑی کیسی ہے کہ جب وہ گھر بناتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب بات بیان کی گئی تو اس سے یعنی کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ مکڑی کی بات نہیں کی گئی بلکہ مکڑی کے گھر کی بات کی گئی. اِنَّ اَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ بے شک گھروں میں جو سب سے کمزور اور بودہ اور ضعیف گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. تو اس سے آپ سمجھ گئے نا کہ بات ہو رہی ہے مکڑی کے گھر کی نہ کہ مکڑی کی. لو کانو یعلمون، لو کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے وشنگ، آئی وش، اے کاش، یہ لوگ اس کا علم رکھتے ہوتے. یعنی اس مسئلے کا تعلق کیا ہے، مسئلے ولایت کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ علم سے سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، لو کانو یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس کا علم رکھتے اس حقیقت کا. اور اس کی تھوڑی سی تشریح اس حوالے سے کہ خدا مکڑی کے گھر بنانے کی مثال کیوں دے رہا ہے، کہ مکڑی جو ہے جب گھر بناتی ہے بہت محنت سے بناتی ہے، بہت دقت سے بناتی ہے، اس کے اندر بڑی انٹریکیسیز ہوتی ہیں، اس کا ڈیزائن ہوتا ہے باقاعدہ، یوں ہی نہیں کہ تنکے جوڑے اور گھونسلہ بن گیا، بلکہ اس کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کے بعد کیا نہیں ہوتا، اس میں مضبوطی اور پائیداری نہیں ہوتی. اوہن البیوت، گھروں میں سب سے ضعیف اور کمزور گھر، لبیت العنکبوت. تو یعنی کہ جو خدا کے سوا غیر از خدا کی ولایت میں زندہ رہتے ہیں، ڈیزائن ان کے پاس بھی ہوتا ہے، پرسیویرنس ان کے پاس بھی ہوتی ہے، ظاہری پرپز ان کے پاس بھی ہوتا ہے، دقت مشقت ان کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن آخر میں جب ان کا بنایا ہوا گھر تیار ہوتا ہے بن کے، تو اوہن البیوت ہوتا ہے، اس میں کوئی پائیداری اور مضبوطی نہیں ہوتی. یہ ولایتوں کا ڈفرینس ہے. جو ولایت خدا کے ماتحت زندہ رہتا ہے وہ ایک پائیدار، باقی رہنے والا اور ہمیشہ کی خوشحالی کا گھر تیار کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے، کہ ایسی تجارت کی امید میں ہے لن تبور، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو خراب ہونے والی نہیں ہے. اور جو خدا کی ولایت سے ہٹ کر تعمیر کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی کو، سب کچھ ہے اس میں لیکن مضبوطی اور پائیداری نہیں ہے. لو کانو یعلمون، اور یہ بیان خدا کا ہے کہ کاش کہ میرے بندے اس حقیقت کا علم رکھتے اور میرے غیر کی ولایت میں اپنی زندگی کو نہ بسر کرتے.
جی بولا کہ ولایت جو ہے وہ صرف علم سے سمجھ میں آتی ہے، مثلاً یہاں پہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم سے ولایت تو سمجھ میں نہیں آئے گی اس کی، یعنی کہ علم سے تو صرف وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی کریکٹرسٹک کیا ہوتی ہے، لیکن ولایت کا معاملہ اندر کا نہیں ہے کہ اندر سے ولایت سمجھ میں آئے گی.
دیکھیں
جناب ابو ذر تشریف لائے، ان کے پاس علم تو نہیں تھا اس وقت،
نہیں.
جس طرح کے سورہ یاسین میں بیان ہوئے کہ وہ شخص آیا اور اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، میں اس شخص کی
نہیں نہیں یہ اس میں جو ہے نا، پھر وہ تو ہمیں علم کی تعریف کو بیان کرنا پڑے گا. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کاش یہ لوگ عالم ہوتے اس بارے میں. عالم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان پر ایک حقیقت کھل جائے. مطلب خدا عالم، وہ اکتسابی کرے نہ کرے، عالم ہونے کا مطلب ہے کہ انسان پر ایک حقیقت، یعنی علم کے بارے میں، بلکہ جو ولایت کی بحث کی ہے نا آغا جوادی عاملی نے، سب سے پہلے انہوں نے علم کی تعریف کو بیان کیا، یعنی بنے بطور مقدمہ. اور علم کی تعریف کے حوالے سے جو بنیادی چیز ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ علم ایک شے کی حقیقت کا کھل جانا. اس منزل تک پہنچنے کے لیے انسان اپنے لیے معلومات کا ذخیرہ جمع کرتا ہے. تو معلومات علم دیتی ہیں یا دے سکتی ہیں؟ علم اس حقیقت تک پہنچاتا ہے کہ جو معلوم کہی جاتی ہے, اور معلوم تک پہنچنا اصل ہدف ہے. ٹھیک ہے, یہ علم کے جرنی ہے. لیکن اس آیت میں, انہی آیتوں میں آگے چلتے ہوئے کہ جیسے خدا بیان فرما رہا ہے اس کے آگے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, کہ اور ہم یہ مثالیں جب دیں, کیونکہ یہ مثالیں ہیں نا خدا نے جو مکڑی کی ہے اور اس کی ان ساری چیزوں کی امثال ہیں, تِلْكَ الْأَمْثَالُ, وہ ساری مثالیں, نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یعنی کہ جو حقیقتاً عالم ہے ان کو یہ مکڑی اور اس سے مچھر سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے چیزوں کو, لیکن تمام انسانوں کے لیے ہم نے اتنا آسان کر کے بیان کر دیا, کیونکہ مکڑی کا گھر ہر ایک دیکھ سکتا ہے اور اس مثال کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے, اس ولایت کے فرق والی جو مثال خدا دے رہا ہے. تو للناس ہے یہ مثال تمام انسانوں کے لیے, لیکن وما یعقلوها الا العالمون, یہ ہے کی وما یعقلوها. اب یہاں سے اصل بات سمجھ میں آتی ہے, وما یعقلوها, لیکن عقل نہیں حاصل کرتے, الا العالمون, مگر جو عالم ہیں. تو اب آپ سمجھیے کہ جرنی کیا ہے, معلومات, معلومات سے علم, علم سے معلوم, یعنی ایک حقیقت کا پتہ چل جانا. حقیقت کا پتہ چل جانا الٹیمیٹ جرنی نہیں ہے, ابھی آدھا کام ہوا ہے. اس کے بعد عقل, یعنی جو علم حاصل ہوا اس کی ڈائریکشن میں حرکت کرو, یہ عقل ہے. اور عقل کے بعد ایمان, یعنی یہاں تک کہ اس علم پر عمل کرو, اس کی ڈائریکشن میں چلو, یہاں تک کہ تمہارا دل اس سے حالت امن میں آ جائے. یہ ہے اصل مطلوب کہ خدا جس چیز کو چاہ رہا ہے, خدا کہاں تک پہنچانا چاہتا ہے, ایمان تک. تو اس لیے کہا کہ وما یعقلوها, یعنی علم حاصل کرو تو اگلی منزل عقل, عقل مند ہو جاؤ. اور عقل مند کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ یہ تو ہم سب دیکھتے ہیں نا کہ ہم کتنا زیادہ, کتنے مواقع پر اپنے علم کے خلاف عمل کرتے ہیں. یعنی چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں کہ حقیقت ایسی ہے, لیکن الٹی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے شخص کو امام نے کہا ہے جاہل, یعنی کہ, اور اسی لیے آغا جوادی عملی نے بھی اپنے ایک درس میں یہ بات کہی تھی کہ جہالت حقیقتاً علماء کی صفت ہے, نہ کہ بے سواد اور ان پڑھ لوگوں کی, کہ جو اپنے علم کے مخالف جائے وہ جاہل ہے, جو اپنے علم کے مطابق حرکت کرے, عمل کرے, وہ عاقل ہے. اور پھر یہ عقل کا رستہ تمہیں کیا دے دے, کہاں تک پہنچا دے, ایمان. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو جانتے ہو اس کے بارے میں تمہارا دل پرسکون ہو جائے, دل حالت امن میں آ جائے. اس جگہ پر جب ایمان کی منزل تک پہنچ جاؤ, یعنی وہ چیز جذب ہو جائے تمہارے اندر, تو ایک چیز حاصل ہوئی, تو ایک منزل تک پہنچے, تو ایک مقام حاصل کیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ولایت کے حوالے سے بات کیا ہے, یعنی اب اسی میں ہی جو گفتگو کو آج کی حد تک تھوڑا سا سمیٹ لیں کہ ہم جب اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ جیسے سورہ عنکبوت کی اس آیت میں, آیت 43 میں یا 44 میں بیان ہوا کہ علم یا جاننا حتمی نتیجہ نہیں ہے. یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج کل کی دنیا میں بڑے واضح طور سے نظر آتے ہیں, سائنٹسٹ ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں, بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں کیا وہ نہیں جانتے صحیح کیا غلط کیا, لیکن اس کے باوجود ان کی حرکت کس طرف ہے؟ سارے باطل کے رستوں کی طرف ہے, خرابی کی طرف ہے, برائی کی طرف ہے. تو زندگی میں جو اہم ترین بات, کہ جیسے ہم بار بار ایک سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم اتنا کچھ پڑھتے ہیں, اتنی ساری باتیں جانتے ہیں, اتنا ہمارے پاس معلومات کا ذخیرہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ تمام کی تمام چیزیں ہم پر اثر انداز نہیں ہو پاتیں. یعنی ہماری زندگی اس سانچے میں نہیں ڈھل پاتی، ویسی نہیں ہو پاتی جیسے خدا نے بیان کیا کہ یہ مومنین ہیں جو کسی کی ملامت کا اثر نہیں کرتے. ہمیں کسی نے دو جملے بول دیے، سارا دن افسردگی میں گزر جاتا ہے. جبکہ جو حقیقی مومنین ہیں خدا کے معاملے میں کسی کی ملامت کا ان پر کوئی اثر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، مسلسل حالت جہاد میں اور اس قسم کے سارے جملے. تو اس کا سادہ ترین جواب یہ ہے کہ ہماری ولایت درست نہیں ہے، یعنی ہم اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ ولایت امام زمان میں زندہ ہیں، اور ولایت امام زمان علیہ السلام کے توسل سے ولایت خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن یہ صرف باتیں ہی ہیں. اور اس کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے، انشاءاللہ اس پر آگے چل کے بات کریں گے، وہ ہے توحید افعالی. یعنی ولایت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ ولایت کا دار و مدار توحید افعالی پر ہے. توحید افعالی کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر، انسان کے قلب میں یہ ایمان موجود ہو کہ جتنے بھی افعال ہیں یعنی کام ہیں سب کے سب خدا کے ہاتھ میں، اور کوئی چیز خدا کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے. کہ جو من دون اللہ ہے، چلے اب یہ بات مجھے یاد آئی تو میں ایک آیت آپ کو ریفرنس کے لیے سنا دوں، بہت اہم آیت ہے یہ توحید کے حوالے سے، سورہ سبا میں، سورہ سبا کا نمبر 34 ہے اور یہ آیت اراؤنڈ 20 جی. اب یہ دیکھیں، یہ من دون اللہ کے حوالے سے ہی ہے، تو مجھے آیت یاد آ گئی. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہہ دو کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، جن پر زوم رکھتے ہو، من دون اللہ، جن پر اعتماد کرنا چاہتے ہو خدا سے. اور میں پھر وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ توحید کے اندر یہ اہم ترین نقطہ ہے کہ من دون اللہ کون ہے اور مع اللہ کون ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم ہے. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ جس زندگی میں نظر آ رہا ہے سب من دون اللہ ہے، یہ بالکل جہالت ہے اول درجے کی. تو من دون اللہ جن کو پکارتے ہو، یعنی مثلاً کیا؟ مثلاً شہرت، مثلاً مال، مثلاً قبیلہ، مثلاً قوم، مثلاً گروہ، یہ سب من دون اللہ ہیں. من دون اللہ لا یملکونا، نہیں ملکیت رکھتے، مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. مثقال ذرۃ کا کیا مطلب ہے؟ ذرے کے برابر نہیں، ذرے کے وزن کے برابر، ذرے کے وزن، مثقال یعنی وزن، ذرے کے وزن کے برابر بھی آسمانوں اور زمین میں کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے ہیں. پہلا نقطہ توحید، یعنی یہ سب وہی توحید افعالی ہے کہ جس کے بغیر ولایت نہیں حاصل ہوتی خدا کی. وما لہم فیہما من شرک، کہ اگر ملکیت نہیں ہے، اونرشپ نہیں ہے، تو کیا شراکت داری ہے؟ اب آپ دیکھیں کس طریقے سے خدا نفی کر رہا ہے اس کو. اونرشپ نہیں ہے ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی آسمان اور زمین میں. وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، فی ہما ان دونوں میں یعنی آسمانوں اور زمین میں، من شرک، شراکت داری میں سے کچھ، کوئی شریک نہیں خدا کا آسمان اور زمین میں. اچھا، اگر شراکت دار بھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے خدا کے مددگار ہوں. وما لہو منہم من ظہیرن، اور ان کے لیے نہیں ہے ان میں کوئی کہ وہ خدا کی مدد کرتے ہوں، مددگار ہوں. نہ ملکیت، نہ شراکت، نہ مددگاری. اب آخری یہ ہے کہ شاید خدا کی رائے میں اپنی رائے رکھتے ہوں، یعنی شفاعت. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، اور نہ ان کو شفاعت ان کی فائدہ دے گی خدا کی بارگاہ میں مگر جسے خدا نے اذن دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اذن شفاعت موجود ہے, ٹھیک ہے, یعنی نبی اور امام اور اولیاء with their own particular conditions. یعنی جو بات میں نے بار بار کہی تھی کہ ہم موقع دیں گے تو وہ شفاعت کر پائیں گے, لیکن اگر ہم خود ہی سارے دروازے بند کر دیں گے تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکیں گے, معاذ اللہ. تو چار چیزوں کی نفی کر دی خدا نے, اور کس اعتبار سے نفی کی, ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی نہ ملکیت ہے, نہ شراکت ہے, نہ مدد ہے, نہ شفاعت ہے. یہ بنیاد ولایت ہے, یہ توحید, یہ توحید افعالی ہے. توحید افعالی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس توحید کا تعلق ذات خدا سے نہیں ہے, بلکہ خدا کے کاموں سے ہے کہ جو اس کائنات میں ظاہر ہوتے ہیں, اور یہ دشوار ترین ہے. یعنی بالکل میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے, اور اسی وجہ سے شاید سورہ یوسف کے آخر میں یہ بیان ہے کہ وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون, کہ ان میں سے اکثریت ایمان نہیں لاتی مگر یہ کہ وہ مشرک ہے. یعنی اپنے ایمان کو شرک سے پاک کر لینا آسان بات نہیں ہے. اور اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ کربلا کو اس نظر سے دیکھیں تو شاید آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا. یعنی کس نظر سے دیکھیں؟ کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اس جگہ تک پہنچا دیا تھا کہ جہاں پر خدا کے مقابلے میں کسی کا اثر ان کے سامنے ہیچ اور حقیر ہو چکا تھا. تو آپ کربلا کو شاید بہت زیادہ انجوائے کریں گے اس ساری چیز کو, کہ ہم یعنی ہم یہ بات زیادہ تر کہتے ہیں نا, امام حسین پہ جان دے دی, امام حسین پہ جان دے دی. لیکن اگر ہم سیرت معصوم کو مد نظر رکھیں تو معصوم کی سیرت یہ ہوتی ہے کہ معصوم یا امام معموم کو خدا تک پہنچاتا ہے, نہ کہ اپنی ذات تک, اور اسی کے لیے وہ معمور ہوا ہے, یہی اس کی معموریت ہے. اسی لیے وہ حجت خدا ہے. حجت خدا کس لیے؟ کہ اس کی ذات خدا پر حجت ہے. یعنی جو امام سے قریب ہوگا وہ خدا سے ویسے نزدیک ہو جائے گا کہ جیسا نزدیک ہونے کا حق ہے. تو یہ چیز ہمیں یعنی کہ ان تمام لوگوں میں نظر آتی ہے کہ جنہوں نے معصوم کی ولایت کو صحیح معنوں میں اختیار کیا, اور معصوم کی ولایت کو اختیار کرنے کا جو مین ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے, کہ دنیاوی تمام کنسیڈریشنز کو ایک سائڈ پہ کر دو. جو کربلا میں زہیر اور جناب مسلم ابن اوسجا, حبیب ابن مظاہر, سب کے ساتھ یہی نظر آتا ہے کہ جتنے بھی دنیاوی کنسیڈریشنز ہیں, دنیا کی جو زنجیریں بندی ہوئی ہیں, ان سب کو ایک طرف توڑ کے پھینک دو. تو اس وقت امام کا جو ہاتھ ہے وہ کیمیا گر کا ہاتھ ہوتا ہے. پھر کیمیا سمجھتے ہیں نا, کہ جس چیز کو جو مٹی کو پتھر کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے. تو اس وقت امام کی کیمیا گری نظر آتی ہے پھر, کہ جب امام اس نفس کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ پھر ملکوتی اور نورانی اور شفاف اور تمام وہ کوالٹیز اس میں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں. کہ پھر جیسے ہم نے وہاں دیکھا انہیں کربلا کی جو مثال ہے, کہ پھر سامنے لشکر ہو, 10,000 ہو, 20,000 ہو, 30,000 ہو, پیاس ہو, بھوک ہو, یہ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے, یہ تمام چیزیں بے اثر ہو جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی ولایت کا جو پورا اسکوپ بنتا ہے, اور ولایت یعنی کہ جس اعتبار سے عملی ہے, جو عملی حقیقت ہے, اور ولایت ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمل ہے, جس راہ کو عملی طور پہ طے کرنا ہے, تو یہ باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں. جی دیکھیں, ہم اس بار یعنی شاید ہم بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ان لوگوں کو اور ان گروہوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا. یعنی میں تو کہوں گا کہ مثالیں سامنے, کہ آغا خمینی کی میں کتنی دفعہ آپ لوگوں کو واقعات سنا چکا ہوں, پرسنل لائف کے, اجتماعی زندگی کے, اور اس میں یعنی کہ جس طریقے سے کہ اپنے بہت جس جو بیٹا سب سے زیادہ لائق تھا یعنی مصطفیٰ, اور ان کے انتقال پر جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے. اور دو چیزیں مطلب حیرت انگیز ہیں کہ جب ان کا خبر ملی ہے, تو ایک واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھا, ایک زمین پر رکھا, تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھے رہے کہ جو ساتھ میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مٹی کی محبت کو مٹی کو واپس کر رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس قسم کے واقعات ہماری زندگی میں آتے ہیں, کہ نہیں یہ زندگی کا حصہ ہے, معمولات زندگی کا حصہ ہے. اور اس قسم کی چیزیں یکے از الطاف خفی الہی است, اور اس قسم کی چیزیں اللہ کے مخفی چھپے ہوئے لطف و کرم میں سے ہوتی ہیں. اچھا, اور آغا صاحب اس جملے کو بہت دہراتے تھے اور کہتے تھے کہ پھر وہ انقلاب جو 15 سال سے رکا ہوا تھا, مصطفیٰ کی شہادت کے بعد بند کھل گیا, سارے بند کھل گیا. یعنی وہ ایک شہر میں انہوں نے مثال کے طور پر قم میں انہوں نے مجلس ترحیم ان کی مصطفیٰ کی, اس پہ حکومت نے آگے فائرنگ کر دی, لوگ مار دی. اس کے بعد دوسرے یزد میں ہوا, پھر کرمان میں ہوا, پورا ملک. یعنی جو اتنے عرصے سے انہوں نے اپنی دہشت سے اور اس سے روک رکھا تھا, یہ اور یہ ان کا جملہ تھا کہ یہ معمولات زندگی کا حصہ ہیں, اس زندگی میں یہ سب چیزیں نارمل ہیں, آنا اور جانا تو لگا بھائی یہاں پہ. لیکن اس قسم کی چیزیں الطاف خفی الہی میں سے چیزیں ہوتی ہیں. تو میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر آپ اللہ کی حجت کو دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں, تو ایک طرف آغا خمینی, ایک طرف علامہ طباطبائی, ان دو شخصیات کی زندگی کو ملا کے اس مجموعے کو دیکھ لیں, آپ کو بہت حد تک قرآن اور معصوم کی زندگی اور تعلیمات مجسم نظر آ جائیں گی. لیکن بات ساری کی ساری یہی ہے نا کہ دیکھیں, ہم اس مردار کو جو ہمیں ہر حال میں چھوڑ کے چلا جائے گا, ہم اسے چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں. یہ پرابلم ہے یا نہیں؟ پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں گے خدا سے, اور کہ خدا ہم پر, یعنی یہ مجھے بار بار وہ آوا صاحب والی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اس میں, کہ وہ ایسی ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم خدا سے ہر وقت مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ دے دے, رہنمائی دے دے, رہبر دے دے, فلاں دے دے, فلاں دے دے. ذرا سی مصیبت آتی نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر ٹرین چھوٹ گئی, مثال کے طور پر کھانے میں وہاں گاڑی پنکچر ہو گئی, وہ پریشان بیٹھے ہوئے, اب یا اللہ یہ کیا مصیبت آ گئی. تو وہی انہوں نے کہا تھا کہ بابا, خدا کہتا بابا یہ میرے کام کا نہیں ہے, اس کو میں کیا دوں. اتنی سی چیزوں پہ اس پر صبر نہیں ہوتا ہے, تو میں اس کو بلند مراحل و مراتب پہ کہاں سے لے کے جاؤں.
اچھا, آپ نے